أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین. اخلاص فی العمل کا باب جاری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے جو چوتھی حدیث مبارکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب میں شامل کی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ حدیث مبارکہ صحیح اور سچی نیت کے حوالے سے بڑا عظیم سبق ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور انصاری صحابی ہیں، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا. پھر اسی ذیل میں بخاری کی ایک روایت، اس کا بھی ایک حصہ امام نووی رحمہ اللہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ہم مختصر تعارف آج حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کئی روایات وہ آگے اس کتاب میں آئیں گی، تو اس موقع پر انشاءاللہ ان کا بھی تعارف ہمارے سامنے آ جائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور یہ اپنے والد کے ہمراہ بیعت عقبۃ ثانیہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. بیعت عقبۃ ثانیہ، اس میں جو 12 نقبہ مقرر ہوئے تھے، ان کے والد بھی ان نقبہ میں سے ایک تھے، اور ان کا تعلق خزرج قبیلے کے ساتھ ہے. کم عمری میں ایمان لائے تھے، اور غزوہ احد کے بعد سے جتنے غزوات ہوئے، تمام کے تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. مسند احمد میں روایت ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے 19 غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. علم دین سیکھنے کا بڑا جذبہ حضرت جابر نے پایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھتے تھے، اور پھر آپ کے وصال کے بعد صحابہ اکرام سے بھی علم دین سیکھنے کی بڑی کوشش فرماتے تھے. ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، وہ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، اور وہ رہتے تھے اس وقت شام میں. تو انہوں نے صرف اس ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے حضرت عبداللہ ابن انیس سے ایک اونٹ خریدا، 500 کلومیٹر کی مسافت طے کی، ان سے جا کے ملاقات کی، اور ان سے وہ حدیث مبارکہ سنی، اور پھر واپس آ گئے. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، دین کا علم سیکھنے کا کیسا ذوق انہوں نے پایا تھا. 94 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے. پھر مدینے میں ان کی وفات ہوئی، اور مدینے میں جو صحابہ بالکل آخر میں جنہوں نے وفات پائی، ان میں سے ایک یہ صحابی ہیں، اور حدیث کو روایت کرنے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے، بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے. تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، انصاری اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ ان کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، اور وہ صحابہ کرام جو مدینے میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی, تو اسی مناسبت سے پھر انہیں انصاری صحابہ کہا جاتا ہے. انصار مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں اور ناصر اس کا واحد ہے مدد کرنے والا. یہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاتن, کہ ہم ایک غزوے میں ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ غزوہ کون سا ہے؟ آگے بخاری کی روایت سے واضح ہو جائے گا کہ یہ غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک یہ پیش آیا ہے سن 9 ہجری میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ ہے. یہ بڑا مشکل غزوہ تھا اور اس کی تفصیلات آگے اس تفصیلی حدیث میں بھی آ جائیں گی کہ جو اگلے باب یعنی توبہ کے باب میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام نووی نے نقل کی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی مشکل غزوہ تھا, بڑا طویل سفر تھا, شدید گرمی تھی, اور جس سے مقابلہ ہونا تھا اب کی دفعہ وہ اندرون عرب کی کوئی قوت نہیں تھی بلکہ بیرون عرب کی قوت تھی. سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کا معاملہ تھا. سلطنت روما کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں مسلسل کہ قیصر روم مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے ارادہ کر رہا ہے, تیاری کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کا موقع دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ پوری تیاری کرے اور پھر کوئی اقدام کرے, تو آپ نے فوراً صحابہ کرام سے اس غزوے میں چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اعلان فرما دیا. غذا کی, کھانے پینے کے سامان کی شدید قلت تھی, کھجور کی فصل نئی فصل ابھی تیار ہو رہی تھی اور کچھ دن ابھی اس کو چاہیے تھے, وہ بھی اپنے درختوں سے نہیں اتری تھی, اور اسی طرح دیگر مسائل کا بھی سامنا تھا, وسائل کی شدید کمی کا سامنا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے اس غزوے کے لیے جانا ہے اور اس مہم کو بھی کسی طرح سے بھی پوشیدہ نہ رکھا بلکہ صاف صحابہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ اس طرف جانے کا ارادہ ہے, لہذا اس کے حوالے سے تیاری کرو. اب اس مشکل صورتحال میں صادق الایمان لوگوں نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہر شے کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کیا اور ساتھ چلنے کے لیے شدید گرمی کے موسم کے باوجود تیار تھے. پیچھے رہ جانے والوں میں بعض منافقین تھے کہ جنہوں نے پہلے ہی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے کر کے معذرت حاصل کر لی, رخصت حاصل کر لی, اور بعض وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر آنا بھی گوارا نہیں کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اب یہ واپس تو لوٹ کر آ ہی نہیں سکیں گے. بعض ایسے تھے منافقین جنہوں نے واپس آئے جب اللہ کے رسول, تو اس وقت حاضر ہو کر معذرتیں کی. چنانچہ پیچھے رک جانے والوں میں بعض وہ بھی تھے کہ جو جانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے, لیکن وسائل کی شدید کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. سواریاں اویلیبل نہیں ہیں, خود ان کے پاس اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ اپنی سواری خرید سکیں, پہلے ہی ایک اونٹ پر کئی افراد کو ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے, مزید لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے, ان کا سامان وغیرہ کیسے اٹھایا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو پھر وہیں پر روک دیا, انہیں ساتھ نہ لے جا سکے. یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے واپس لوٹتے ہوئے کہ ہم کیوں اس غزوے میں شرکت کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں. بعض وہ بھی تھے کہ جنہیں کوئی جسمانی عذر لاحق تھا, مثلا کوئی نابینا ہے تو اتنا لمبا سفر اور جنگ میں اس کی شرکت وہ نہیں ہو سکے گی, کوئی لنگڑا ہے, کوئی کسی وقت مریض ہے, بیمار ہو گیا, شدید علیل ہو گیا, تو اس کے لیے یہ سفر کرنا, غزوے میں شرکت کرنا ممکن نہ رہا. تو بعض لوگ اپنے عذر کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. جن لوگوں نے اس غزوے میں شرکت کی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے انتہا اجر عطا فرمایا. خود قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ, یہ اس لیے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس لگی, جو بھی تھکاوٹ انہوں نے اٹھائی, جو بھی بھوک کی تکلیف برداشت کی, ولا یطعون موت ان یغیظ الکفار, اور جو بھی چلنا وہ چلے, جو سفر انہوں نے کیا اسلام کی سربلندی کے لیے, کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے, اور جو بھی چلنا وہ چلے جو کہ کفار کے لیے غیظ و غضب کا باعث بنا, غصے کا باعث بنا, ولا ینالون من عدو نیلا, اور جو بھی دشمنوں کی کچھ انہوں نے خبر لی, الا کتب لہم بہ عمل صالح, مگر یہ کہ ان کے لیے ہر ایسے معاملے پر ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے. جو تکلیف بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں اٹھائی، جو مشقت بھی اٹھائی، جو بھی معاملہ کیا، ہر ہر شے پر انہیں اجر دیا جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. پھر دوبارہ موقت کیا، فرمایا ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، جو کوئی بھی انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، چھوٹا یا بڑا، کم یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا، اور جس وادی کو بھی انہوں نے عبور کیا سفر کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے اللہ کی راہ میں، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اجر لکھا جاتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، ثواب لکھا جاتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ان نیک اعمال کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں عطا فرمائے. یہ بشارتیں ہیں ان کے لیے جو کہ اس غزوے میں شریک رہے. اور ویسے بھی احادیث مبارکہ میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے یہ مضمون آئے گا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیف بندہ اٹھاتا ہے اس کی اجر اسے، اس کا اجر، اس کا ثواب اسے ملتا ہے. یہ تو وہ ہوئے کہ جو اس غزوے میں شریک تھے، لیکن بعض وہ بھی تھے کہ جو مرض یا کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اجر عطا فرمایا ان کی صحیح اور اچھی اور نیک نیت کی وجہ سے. اس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینتی لرجالن، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں، ما سرتم مسیرن، جتنا بھی سفر تم نے کیا، ولا قطعتم وادین، جس وادی کو بھی تم نے عبور کیا، الا کانو معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، اجر میں تمہارے ساتھ شریک رہے. حبسہم المرض، انہیں مرض نے پیچھے روک لیا تھا، وہ مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے ساتھ شامل نہیں ہو سکے تھے. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ الا شرکوکم فی الاجری، کہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کی نیت درست تھی، ارادہ پختہ تھا، وہ خود تو آنا چاہتے تھے، ایک ایسا غیر اختیاری معاملہ اور رکاوٹ ان کے لیے پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ عملاً شرکت نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر عطا فرمایا. ورواہ البخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اس طرح روایت کیا، عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں رجعنا من غزوتی تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹے، واپسی کے سفر میں. فقال، تو آپ نے فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کہ مدینے میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ما سلکنا شعبن، ہم نے جو کوئی بھی گھاٹی عبور کی، جس گھاٹی میں بھی ہم چلے. شعب کہتے ہیں ایسے راستے کو جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ گھاٹی کہلاتی ہے جس سے سفر کرتے ہوئے صحرا میں اسے عبور کرنا پڑتا ہے. ولا وادین، اور کوئی وادی، کوئی میدان ہم نہیں چلے، الا وہم معنا، مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، اللہ تعالی نے ان کا اجر ہمارے ساتھ دیا. حبسہم العذر، انہیں عذر نے، کسی یعنی رکاوٹ نے پیچھے روک رکھا تھا، کسی عذر نے، کسی تکلیف نے انہیں پیچھے روک رکھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اجر میں ساتھ شریک رہے تو انہیں کتنا اجر ملے گا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کا اجر چونکہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے اس کی نیت کا، ایک اجر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے عمل کا. اللہ تبارک و تعالی کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے صحیح نیت کسی نیک کام کی کر لیتا ہے، تو آگے ہم حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیں گے اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ اس نیک کام کو عملاً بھی کر گزرتا ہے تو کم از کم 10 نیکیاں اسے عطا کر دی جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اس کا اجر وہ بڑھایا جاتا ہے. ایک تو اجر کی یہ صورت ہے. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ انہیں اس طرح اجر دیا جائے گا کہ نیک کام کرنے والوں کی نیت اور ان کی نیت چونکہ سیم تھی، تو نیت کا اجر بھی ملے گا، اور چونکہ یہ اپنے عذر کی وجہ سے، اپنے کسی مرض کی وجہ سے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے عمل کر کے جتنا اجر حاصل کیا تھا عمل کرنے والوں نے، وہ بھی انہیں دیا جائے گا. احادیث مبارکہ میں یہ مضمون آیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس سے یہ دلیل اختیار کی، یہ یعنی اس سے تعلیم اختیار کی کہ اجر دونوں کا بالکل برابر ہوگا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ بالکل برابر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ چونکہ ان کی نیت اور عمل کرنے والوں کی نیت بالکل صحیح تھی اور درست تھی اور سیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نیت کے اجر میں برابری کے ساتھ ان دونوں کو شریک کر دے گا، البتہ یہ کہ عمل کا اجر وہ انہی کو ملے گا کہ جنہوں نے عملاً بھی اس کام کو انجام دیا ہوگا یا انجام دے سکے ہوں گے. احادیث مبارکہ میں یعنی اس کا بھی ذکر آتا ہے. پھر یہ کہ یہ معاملہ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کوئی بھی عبادت بندہ جو کرتا ہو اس کا معاملہ اسی طرح سے ہے. صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، اس کتاب میں بھی آگے آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مریض العبد او سافر، جب کوئی بندہ مریض ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے، کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے اسی کے مانند جو کہ وہ عمل کیا کرتا تھا اس وقت جبکہ وہ مقیم تھا اور صحت کی حالت میں تھا. ایک شخص ہے مثال کے طور پر ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، ایک شخص ہے مثال کے طور پر ہر ہفتے 2 روزے رکھتا ہے، ایک شخص ہے مثال کے طور پر روزانہ خاص حصہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ایک شخص ہے مثال کے طور پر رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح دیگر نیک اعمال کو قیاس کیا جا سکتا ہے. اگر اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے یہ اس کام کو نہ کر پایا کبھی، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اسی طرح کا دیں گے جیسا کہ عام طور پر اس کے نیک عمل کا اسے دیا جاتا ہے. ایک شخص ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، کسی وجہ سے کبھی حاضر نہ ہو پائے مسجد میں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیں گے. تو اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ہے جس کی نیت درست ہے اور اس کی نیک عمل کرنے کی عادت پہلے سے ہے، تو اگر کبھی وہ یہ کام نہ کر پایا تو اس کی مستقل عادت کی وجہ سے اور صحیح نیت کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عطا فرما دیں گے. اور ایک شخص وہ ہے جس نے صحیح نیت کی ہے لیکن پہلے سے عادت موجود نہیں ہے، اگر اس نے بھی نیک عمل کیا ہے تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ عمل کا بھی اور نیت کا بھی اجر عطا فرما دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کم از کم نیت صحیح نیت کا اجر اسے ضرور عطا فرمائیں گے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ مضمون بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے. حضرت ابو کبشہ النماری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا انما الدنیا لأربعتی نفرن، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک بندہ وہ ہے کہ جسے اللہ تعالی نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے اپنے دین کا. فہو یتقی فیہ ربہ، تو وہ اس میں اپنے رب کا تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق اللہ کی بندگی کرتا اور اس مال کو حاصل کرنے میں بھی تقوی اختیار کرتا ہے، غلط طریقے سے مال حاصل نہیں کرتا. وَيَسِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، پھر اس مال کے خرچ کرنے میں صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کا بھی اس پر حق ہے، تو وہ فرض عبادات میں مال کو خرچ کرتا ہے اور دیگر نفلی صدقات میں بھی مال کو خرچ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پہلی قسم کا شخص ہے. فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ شخص سب سے زیادہ فضیلت والے مقام پر ہے، سب سے اچھے مقام پر ہے. اسی طرح ایک دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، اور ایک دوسرا بندہ ہے کہ جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اللہ نے اسے مال عطا نہیں فرمایا. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّتِ، تو وہ نیت کے اعتبار سے بالکل سچا ہے، اچھی نیت، اچھا عزم، اچھا ارادہ رکھتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالن، اگر میرے پاس مال ہو، لعملت بعمل فلان، تو میں فلاں نیک آدمی جیسا عمل وہ کروں گا، اسے اختیار کر لوں گا. میرے پاس مال ہو تو جس طرح فلاں میرا بھائی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، میں بھی اسی طرح سے خرچ کروں گا، یہ اس کی نیت ہے. فرمایا فہوا بھی نیتی ہی، وہ شخص اسی شخص کی نیت پر ہے جس کے پاس کے مال ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے. فاجرہما سواء، ان دونوں کا اجر برابر ہے، کم از کم نیت میں دونوں کا اجر برابر ہے، اور ممکن ہے کہ عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالی دونوں کو برابر اجر عطا فرما دے. اگلے 2 اشخاص کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، ایک وہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، نہ مال حاصل کرنے میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، نہ صحیح جگہ پہ مال کو خرچ کرتا ہے، بلکہ ادھر ادھر اڑاتا رہتا ہے. فرمایا کہ یہ اخبث المنازل، سب سے بری جگہ پر ہے یہ شخص. اور چوتھے شخص کا تذکرہ کیا، اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ نیت کیا رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں اس مال کو اسی طرح فضول خرچ کروں گا جیسے کہ فلاں شخص اسے فضول خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فہو بنیتی ہی, یہ شخص بھی اسی کی نیت پر ہے جو برا عمل کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ فوزرہما سواء, ان کا بوجھ ان کا گناہ بھی برابر ہے, یا تو نیت کا گناہ برابر ہے یا اس کے بعد عمل کا بھی گناہ اس میں شامل ہو جائے گا. اندازہ کر لیجئے نیت کتنی اہم ہے, کتنی اس کی اہمیت, کتنی اس کی وقت ہے کہ انسان سچی نیت والا ہو اور وہ کام نہ کر سکے بعض اوقات تو اللہ اس نیت کی وجہ سے ہی اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر نیت بری ہو تو اگرچہ اس نے وہ برائی نہ بھی کی ہو لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اسے گناہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی نیک کاموں کے لیے, اللہ کی بندگی کے کاموں کے لیے ہم سب کو اپنی نیتیں خالص کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی بری نیت سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.